السلام کی سیرت پاک کو جن علماء ربانیین نے کرتاس کے صفحات پر منتقل کیا، بالتدریج حصہ حصہ کر کے اللہ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم اس کے ایک ایک گوشوں پر اس کی قرات اور سماعت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سن 9 ہجری کے اواخر کی یہ خواہشات کو پیش کر رہے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے انداز شفقت و رحمت کے ذریعے ان کی تمام خواہش اور ان کی تمام تمناؤں کو بإذن اللہ پورا فرما رہے ہیں اور ان کو قلبی تشرفی اور اطمینان و سکون حاصل ہو رہا ہے، اور بڑے بڑے قبائل اسلام کے اس پیغام کو قبول کر کے دار اسلام میں شامل ہو رہے ہیں۔ یمن کے چند وفود کا ذکر ہم نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا، یمن سے ایک نئی متعدد وفود آئے ہیں، اس کے بعد بھی وہ واقعات آگے تفصیل کے ساتھ آئیں گے، جو میں چاہتا ہوں کہ اس کو طویل نہ کیا جائے، تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھا جائے تاکہ ہم اس کے تمام گوشوں پر جہاں تک اللہ ہمیں سعادت عطا فرمائے گا ہم انشاءاللہ وہ تمام باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے ایک وفد جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور یہ وہ وفد ہے کہ جو یمن کی سرزمین سے آیا تھا، اور یہ وہ وفد ہے کہ جو پہلے سے مسلمان تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کو جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر جا کر جو سعادت اور سرفرازی کی ایک لازوال تاریخ کو رقم کیا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ پروگرام میں عرض کی تھی، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعا کا نتیجہ تھا کہ حضرت معاذ بن جبل جن کی عمر صرف 17 سال تھی، لیکن انہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم پاک کا وافر حصہ حاصل تھا، آقا سے بہت محبت کرتے تھے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان سے بڑا پیار کرتے تھے، ان کو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے نبوی علوم سے نوازا تھا، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ یہ وہی عظیم صحابی ہیں کہ جب سرکار مکہ سے مدینہ آ رہے تھے فتح مکہ کے بعد، اور مکہ مکمل طور پر مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، تو حضور نے وہاں پر مذہبی اور سیاسی ذمہ داریاں تقسیم کر دیں، فرمایا کہ سیاسیات کو یہ دیکھیں گے، مذہبیات کو یہ دیکھیں گے، اور مذہب کی ذمہ داری جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عظیم ہستی پر رکھی تھی، اور ارشاد فرمایا تھا کہ میرے علوم کا وارث مکہ میں معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں، ان کے اجتہاد پر، ان کی جدت فکری پر، اور ان کے وسعت علم پر، اور ان کی دقت نظر پر جو تمام کمالات ہیں وہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بڑے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو یہ وفد جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، تو میں اسی تسلسل کو آگے لے کر چلتا ہوں، تو ان میں سے ایک شخص، کیونکہ اب تک تو یہ تابعی تھے، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم صحابیت کے شرف حاصل کیوں نہ کریں، تو انہوں نے یمن سے سفر کر کے بارگاہ رسالت میں حاضری دی ہے، کیونکہ جو سرکار جو آنکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیں حالت ایمان میں، حضور کی بعثت کے ایام میں، یوں تو خواب میں بھی اگر کوئی زیارت کرے، خواب پر بھی میں نے تفصیلی مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ خواب کب بیان کیا جاتا ہے اور اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ ساری تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی ہم نے تاکہ اس میں ایک اعتدال اور توازن رہے۔ علماء نے, حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے اپنی شرح فت الباری کے اندر جب صحابیت کی تعریف فرمائی اور نخبۃ الفکر کے اندر جو ان کی مصطلحات حدیث پر, اصول حدیث پر ایک بہت بنیادی کتاب ہے جو ہماری درس کی کتابوں کے اندر, ہماری درسی کتابیں اور جو متداول کتابیں ہیں مدارس کے اندر اس میں پڑھائی جاتی ہیں, اس کا خلاصہ لب لباب یہ تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ جو بعثت کا عرصہ ہے, جو اعلان نبوت کا عرصہ ہے, اس عرصے کے اندر کوئی شخص بارگاہ رسالت میں پہنچا ہو اور وہ ایمان لایا ہو, خواہ اس نے حضور کی زیارت نہ کی ہو, اگر وہ حضور کی محفل اور صحبت میں بیٹھا تو وہ بھی صحابی ہے, اس کے کانوں تک آواز سید عالم کی پہنچ گئی وہ بھی صحابی ہے. جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن مکتوم وہ نابینا تھے, یعنی بظاہر آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے لیکن وہ اپنے دل سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت فرماتے تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سماعت سے اپنے آپ کو متمتع کرتے تھے. اس لیے علماء نے آنکھوں سے دیکھنے کی شرط نہیں لگائی, صحبت کی شرط لگائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھا ہو اور حالت ایمان میں ہو اور حضور کے کلمات یا احسنا کو سنا ہو یا حضور کی صحبت پائی ہو اور پھر ساتھ ساتھ اسی ایمان پر, اسی کلمے پر اس کا خاتمہ ہو, اسے صحابی کہا جاتا ہے. یہ شخصیت جس نے اس انداز میں حضور کی رفاقت کو پایا ہے, اگر کوئی شخص ایسے شخص کو دیکھ لے تو اس کو پھر تابعی کہا جاتا ہے, اس کی مطابقت کرنے والا, اور دونوں کے لیے بارگاہ رسالت سے بشارت ہے. جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, میرے آقا فرماتے ہیں لا تمسن النار مسلما من رآنی ورآہ من رآنی, فرمایا اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جس آنکھ نے مجھے دیکھ لیا, جس آنکھ نے مجھے دیکھ لیا اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی, اور فرمایا جس آنکھ نے اس آنکھ کو دیکھا کہ جس آنکھ نے مجھے دیکھا تھا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. تو یہ تابعین کے لیے بھی بشارت ہے اور صحابہ کے لیے بشارت. تو اب آپ دیکھیں کہ حضور کے بعثت کا عرصہ جاری ہے اور اس وفد کے بارے میں متعدد روایات, ایک یہ بھی ملتا ہے کہ یہ 11 ہجری محرم میں سرکار کی بارگاہ میں آیا ہے, محرم کے مہینے میں 11 تاریخ کو بارگاہ رسالت میں آیا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ محرم کے بعد جو مہینہ دفاتن شروع ہو جاتا ہے, وہ فقہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ربیع الاول شریف آ جاتا ہے, تو صرف یہ 2 مہینے آگے کے گویا کے باقی بچتے ہیں اور ربیع الاول کے مہینے میں سرکار نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا ہے, تو گویا کہ یہ 2 مہینے قبل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا ہے اور انہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ پہلے یہ صحابی کی زیارت کر کے تابعی تھے, اب بارگاہ رسالت میں آ کر صحابیت کی شرف حاصل کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات پھر میں عرض کر دوں کہ صحابیت کو تو شرف حاصل کر رہے ہیں لیکن صحابیت میں سب کے درجے برابر نہیں, جس طرح کے نفس نبوت میں سب نبی برابر ہیں لیکن ان میں فضیلت ہے, درجے ہیں, جس کو قرآن نے کہا کہ تلک رسول فضلنا بعضهم على بعض, کہ نفس رسالت میں تو سب برابر ہیں لیکن ہم نے ان میں درجے اور فضیلت رکھی ہے. جب رسول ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں, جب رسولوں میں ایک رسول دوسرے رسول کے مثل نہیں ہو سکتا فضیلت میں, تو امتی رسول کے برابر کیسے ہو سکتا؟ تو کس قدر گمراہی کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کو اپنے جیسا کہہ دینا اور رسولوں کو اپنے جیسا کہہ دینا, کس قدر دہریت, الہاد اور بے دینی اور زندقی عقیدہ, زندقانہ عقیدہ ہے. وہاں پر خدا فرماتا کہ رسول ایک جیسے نہیں آپس میں, ان میں بھی درجے ہیں, ان میں بھی فضیلت ہے. تو جہاں رسالت کے اندر متساوی نہیں ہے اور ان میں گویا کہ ایک لحاظ سے تساوی نہیں ہے, ایک لحاظ سے مثلیت نہیں ہے, تو جب رسول ایک دوسرے سے مثلیت نہیں رکھتے ہیں, مماثلت نہیں رکھتے ہیں, برابری نہیں رکھ سکے, تو غیر نبی ان کے برابر کہاں ہو سکتا؟ تو جس طرح نفس رسالت کے اندر درجے ہیں, اسی طرح صحابیت کی شکل میں بھی درجے ہیں. دیکھیں مومن سب ہوتے ہیں, اس کو ایک آسان انداز میں یوں سمجھ لیں, مومن سب ہوتے ہیں لیکن ایک عام مومن ہے وہ گناہ بھی کرتا ہے, ایک دوسرا مومن ہے وہ متقی پرہیزگار. اب جو متقی پرہیزگار ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے, لیکن وہ اللہ کی عبادت تو کرتا ہے, دوسرا اتنا تقوی والا ہے کہ وہ کما حقہ ہر طریقے سے اللہ کی عبادت کرتا ہے, اس میں اخلاص کا اور رنگ ہوتا ہے. تو جس طرح ایمان دار, ایمان تو سب ہیں لیکن فضیلت کے اعتبار سے, اپنے اخلاص کے اعتبار سے ان کے اندر درجے ہیں, اپنے کمال ایمان کی بلندی کے اعتبار سے درجے ہیں. اس لیے کہ ایمان کی فضیلت بڑھتی کب ہے؟ یہ فضیلت اصل میں ایمان کے کمال کی ہے, اور ایمان کا کمال بڑھتا کب ہے؟ جب اخلاص آتا ہے. اخلاص مراد یہ کہ اس کا حق ادا کرنا, یعنی اللہ ہی کے لیے عبادت کرنا. اخلاص جس طرح بڑھتا چلا جائے گا, اصل فضیلت اخلاص کے ذریعے ہے, اصل فضیلت اخلاص کے ذریعے. یہی اخلاص بڑھتے بڑھتے اولیاء کاملین میں ہم سے زیادہ نظر آتا ہے, اس لیے وہ ہم سے بڑے مومن ہوتے ہیں. پھر یہی اخلاص حضرات صحابہ میں سب سے زیادہ نظر آتا ہے، اس لیے امت میں وہ سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں. پھر یہی اخلاص نبیوں میں اور زیادہ نظر آتا ہے، اس لیے کہ وہ اس سے اور اعلیٰ ہوتے ہیں. پھر رسولوں کے امام کے درجات اور بلند ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ان پر فضیلت دی جاتی ہے. پھر اول العزم رسول جنہوں نے مشقتیں اٹھا کر صبر کی نظیریں قائم کی ہے، کسی نے مقام خلت کو پایا ہے تو کسی نے مقام کرام کو پایا ہے، ان کے درجہ اخلاص کے اعتبار سے ان کا درجہ اور بلند ہو جاتا ہے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان سب سے کامل ہے، اس لیے آپ جیسا کوئی نہیں ہے. تو اصل چیز کمال ایمان کی وجہ سے یہ فضیلت آتی ہے. علامہ راضی لکھتے ہیں، اور یہ ہماری متداول کتاب شرح عقائد جو ہم پڑھتے ہیں علم کلام کے اندر، اس میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ اصل چیز اخلاص کے اعتبار سے بلندی آتی ہے. اب یہاں پر ایک بات میں مزید عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ جہاں یہ اخلاص کے اعتبار سے بلندی آتی ہے، اسی اخلاص کی بلندی اور اسی افضلیت کو تقوی سے تعبیر کیا جاتا ہے. افضلیت کو تقوی سے تعبیر کیا جاتا ہے. نبی پاک کا تقوی سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے آپ کا کوئی ثانی اور مماثل نہیں ہے. انبیاء کرام کا تقوی اور لوگوں سے اعلیٰ ہے، اس لیے ان سے کوئی متساوی مماثل اور ان جیسا کوئی نہیں ہے. لیکن امت نے پھر اس بات کا یہ بھی اختلاف فرمایا کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا تقوی کی شخصیت کا ہے، انبیاء کے بعد سب سے عظیم شخصیت کون ہے؟ تو قرآن مجید برہان رشید میں مکرم اور افضل ہونے کا اور افضلیت کو جو معیار بتایا ہے وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں تم سے مکرم وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا. اور جب ہم اس کو انبیاء کے بعد تلاش کرتے ہیں کہ یہ متقی اور پرہیزگار کون ہے، اللہ فرماتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اتقا اس میں تفضیل ہے، جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا. لیکن جب ہم سورہ لیل کی طرف آتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ فرما دیتا ہے وہ سیجنبہ الذی اتقا الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ اسے اللہ جہنم سے کوسوں دور رکھے گا جو بہت بڑا متقی ہے، جو اللہ رب العالمین کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، اور جو وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مقصد کسی پر اپنا دھونس جمانا نہیں ہوتا، اپنی فضیلت جمانا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی رضا ہوتی ہے. اور تواتر سے یہ بات موجود ہے، یہاں پر متقی اور اتقا جس کو کہا گیا ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے. اس پر انشاءاللہ یوم صدیق اکبر پر ہم مسئلہ امامت و خلافت پر پوری تفصیلی تحقیق کریں گے، تو وہاں پر افضلیت صدیق اکبر کا ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. خیر آگے چلتے ہیں. تو اب یہ حضرات دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، ایک شخص نے اپنا خواب پیش کیا تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے خواب کی مکمل تعبیر فرمائی، اور وہ تعبیر بھی علم مصطفیٰ کا عظیم حصہ تھا. گزشتہ تقریر جو ہم نے مختار کل پر کی ہے، اس اختیار کل کا ایک جز حضور کا علم بھی ہے، کیونکہ کل ہم نے پوری تفصیل اس کے سامنے پیش کی کہ کل جو ہے وہ اجزاء کا مجموعہ ہے. جب مختار کل کا اطلاق ہوتا ہے تو حضور کے وہ جزوی اختیارات کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو وہ کلی کا درجہ دے کر اسے کہا جاتا ہے مختار مطلق. اور مختار کل اطلاق بمانہ مخلوق کے مقابلے میں، مثال کے طور پر حضور کے شفاعت کے اختیارات، کیا آپ شفاعت بالمحبت فرمائیں گے، اسی طرح حضور کے تکوینی اختیارات، اسی طرح میرے آقا کے تشریح اختیارات، اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر کو اگر کوئی خوش کر دے تو اس کو عطا کر دے، تو سرکار کے عطا اور تقسیم کے اختیارات، اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اختیارات. کہ ایک چیز ایسی ہے جس کو آپ کو بتانا فرض ہے، وہ تو قرآن ہے. قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ آقا کو بتانا فرض ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ بلغ ما انزل الیک، محبوب جو تجھ پر نازل کر دیا ہے سب تو نے بیان کرنا ہے، اس میں سے رکھنا کچھ بھی نہیں ہے. یہ علم کا پہلا درجہ ہے جس میں نبی سب بات بتانے کا پابند ہے. اللہ نے فرمایا محبوب یہ جتنا قرآن اتنا ہے اس کو سب کا سب تم نے بتانا ہے، چاہے کوئی ناراض ہو یا خوش ہو، واللہ یعصمک من الناس، ہم تمہاری حفاظت فرمائیں گے، اس سے بے فکر ہو جاؤ، اس کو بیان کر دو. تو یہ علم کا پہلا گریٹ ہے اور یہ بڑا بلند درجہ ہے جس کو قرآن کہتے ہیں. اس علم کی من وعن کما حقہ تبلیغ نبی پر فرض ہے، اور میرے آقا نے اس کا حق ادا کیا ہے. تو یہ علم جو ہے جس کو بانٹ دینا نبی پر ضروری ہے وہ قرآن ہے. ایک وہ علم ہے کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت عالیہ کے اندر اگر کوئی شخص آ جاتا ہے اور اس کی طبیعت اور بساط کے مطابق میرے آقا اگر کوئی جواب مرحمت فرماتے ہیں، اور اس کے سوال پر جب وہ کوئی سوال کرتا ہے تو وہاں پر وحی کا مطالبہ نہیں ہوتا. اب دیکھیں نا کئی صحابی آئے حضور سے سوال کرتے ہیں تو وہاں پر وحی کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ حضور نبیوں کی ذات خود اتنی بڑی رحمت اور اللہ کے پیغام اور عرفان اور اس کی علوم کی آمجگاہ ہوتی ہے کہ برائے راست ان کا رابطہ رب کے ساتھ رہتا ہے. یہاں پر میں لفظ وحی جو کہہ رہا ہوں بظاہر وہ لفظ وحی کی تعبیر اس لیے کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ سمجھے کہ حضرت جبرائیل لے کر آئے. تو نبی حضرت جبرائیل کے ذریعے, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل کے ذریعے ہر بات کو لینے کے پابند نہیں ہے. نبی پاک حضرت جبرائیل کے ذریعے جس چیز کو لینے کے پابند ہے وہ ہے قرآن, وہ ہے قرآن. ہماری اصول کی کتابوں میں اسی چیز کو ذکر کیا کہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو نبی پاک کے قلب پر اتری الفاظ و معنی کے ساتھ اور جبریل کے ذریعے. قرآن کی ہر آیت, ہر حصے, ہر لفظ, ہر نقطے, ہر اعراب کو حضرت جبرائیل لے کر آئے ہیں, حضرت جبرائیل لے کر آئے ہیں. تو یہ وہ وحی ہے کہ جس میں نبی جبریل کے واسطے سے قرآن دیتا ہے. لیکن وہ تمام تقاضے اور وہ تمام چیزیں جو نبی کی خدمت میں پوچھی جاتی ہے, وہاں پر نبی اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا کہ ابھی تم مجھ سے پوچھتے ہو تو میں جبریل کا انتظار کروں. نہیں, قرآن سے ہٹ کر جس قرآن کی تبلیغ نبی پر فرض تھی وہ دوسرا مرتبہ تھا, جس پر علم لینے کے لیے جبریل کا انتظار کرنا تھا وہ دوسرا مرتبہ تھا. اس سے ہٹ کر سارا دین میں نبی کو اتنی آزادی اور رسعت دی گئی ہے اور نبی کی ذات کو اس طرح بنا دیا گیا ہے کہ وہ بغیر واسطے سے رب کے انداز دہق کو بھی دیکھ لیتا ہے اور رب کے منشے کو بھی سمجھ لیتا ہے. اور بندہ جو سوال کرتا ہے اس کی زبان سے سوال ختم نہیں ہوتا, نبی کو یہ پتا ہوتا ہے کہ رب کی رضا کیا ہے اور جواب کیا دینا ہے. لہذا یہ جو مغلظات لکھ دی جاتی ہے کہ جس کا نام محمد علی وہ کسی چیز کا مختار نہیں, یہ زندیقوں کا عقیدہ ہے, نبی کی یہ شان نہیں ہوتی. اس پر ایک مثال دے کر میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ منورہ کے اندر, جب آقا مدینہ تشریف لائے ہیں تو کیونکہ مسجد نبوی نئی نئی تعمیر ہوئی ہے, مسجد نبوی شریف جو ہے وہ نئی نئی تعمیر ہوئی ہے, تو اس میں کئی صحابہ کرام شامل ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر لوگوں کو برانگیختہ کیا ہے, تیار کیا کہ آؤ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے تم شامل ہو جاؤ. تو اس میں صحابہ کرام کہتے کہ ہم ایک بندہ مٹی اٹھا کر لاتا, ایک اس میں پانی ڈالنے کی ڈیوٹی ہوتی, ایک گارا بناتا, چند لوگوں کی ڈیوٹیاں ہوتی, گارے بنانے کے بعد چند صحابہ جو ماہرین ہیں ان کی اینٹیں بنانے کی ڈیوٹی ہوتی, چند ایسے تھے جو اینٹیں اٹھا کر لے جائیں اور چند ایسے تھے جو دیواروں کو کھڑا کرے, اور ایک بڑا ذوق کا عالم تھا میرے آقا خود اپنے ہاتھوں سے اینٹ اٹھا کر لے جا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جبے مبارک پر خود خشت اور اینٹ اور اس کی مٹی کے نشانات موجود ہے, جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اینٹیں اٹھا کر اپنے سینے کے سہارے پر اٹھا کر لے جا کر گویا کہ اس خادم کو پیش کر رہے ہیں جو مسجد کی تعمیر کر رہا ہے. تو یہاں پر مسجد کے لیے مرتبہ بتایا جا رہا ہے. ہم مسجد کے خادم کو اور دیگر منصب کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں. مجھے تو لوگ کہتے ہیں کہ خادم نماز نہیں پڑھا سکتا, کہ عجیب نسل کے تم ہو کہ مسجد کا خادم نماز نہیں پڑھا سکتا. یہ مسجد کا خادم ہے, یہ مسجد کا خادم ہے, یہ کوئی کونسلر کی طرف سے منتخب کیا ہوا محلوں کی سیوری لائن صاف کرنے والا شخص نہیں ہے, یہ مسجد کا خادم ہے. جس کو مسجد کے اندر توفیق صفائی کے نصیب نہ ہو وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو لہذا مسجد کے خادمین کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یہ خود اس کے ایمان کی کمزوری ہے, یہ اس کے خود ایمان کی کمزوری ہے. کیونکہ جس سے اصل کی قدر ہوتی ہے تو اصل کے ساتھ جتنے منسوب ہوتے ہیں سب کی قدریں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں آپ پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کے دور میں تو کوئی چیز پروفیشنل نہیں تھی نا, نہ امامت پروفیشنل تھی نہ خدمت پروفیشنل تھی, ہر بندہ اس کو سعادت اور نیکی سمجھتا تھا. آج ہمارا ایمان کمزور ہے اس لیے ہم اس کو پروفیشنل طبقہ کہتے ہیں, یہ مسجد کا خادم ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے, اور جو تھوڑا گریٹ والا ہوگا اس کو ادب سے دیکھیں گے, جو نیچے ہوگا اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے, جو اور نیچے ہوگا, یہ ہمارے ایمان کا ضعف ہے. ہم اس کو تقویٰ سمجھتے ہیں, ہم اس خوش فہمی میں, دراصل ہمارے اندر کما حق و ایمان خود داخل نہیں ہوا ہے. ہم نے جس کو پروفیشنل بنا کر ایک منصب تک منتخب کیا, ایک فکر کی بات ہے, ہم کسی پر تنقید نہیں کر رہے, ہم اپنے آپ کو ٹٹول رہے ہیں کہ آج ہم نے اپنی نماز, اپنے رکھ رکھاؤ, اپنی صدقات و خیرات کو سمجھ لیا کہ ہم بہت بڑے متقی اور اتقا ہو گئے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نیکی ہر حصے کے ساتھ دیکھی جاتی ہے کہ جب مسجد کا احترام ہے تو مسجد سے متعلقین ہر شخص کا احترام ہے. خیر, اب آپ دیکھیے کہ جب وہ گارا بنا کر لایا جا رہا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, مسجد بن رہی ہے, تو سرکار کے ایک صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ انہوں نے ایک اینٹ اٹھائی اور لے کر جا رہے ہیں رکھنے کے لیے. تو صحابہ غیر نبی ہے نا, کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا, یہ 12 امام معصوم اور 16 امام معصوم اور 18 امام معصوم, اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ماریں گے تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جب اجتہادی خطا پر ایک مارکا ہوا، اس کے درمیان جو خارجی گروہ تھا، جو صحابہ کا دشمن تھا، اس خارجی گروہ نے تاک لگا کر حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس واقعے کو کئی سال کے بعد ہونا تھا، سرکار نے پہلے ہی اس کی نظری بیان فرما دی۔ اس میں ایک بات کہوں، وقت میرے پاس نہیں ہے کیونکہ ختم ہو رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر بکواس کی جاتی ہے کہ وہ فیت باغیہ سے باغی ہو گئے، اس پر میری پوری تفصیل آپ ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اعتراض کے حوالے سے جواب آپ سنیں گے۔ اور انشاءاللہ ابھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یوم آ رہا ہے، آپ کی خلافت کے مسئلے پر، اور بالخصوص کہا جاتا ہے کہ آپ اہل بیت کے محب نہیں تھے، اور میں نے الحمدللہ ایک موضوع تیار کیا، اس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ناموس رسالت کے پاسدار ہی صدیق اکبر ہیں۔ ناموس اہل بیت، ناموس رسالت اور اہل بیت کے پاسدار ہی صدیق اکبر ہیں۔ انشاءاللہ وہاں پر سیدنا امیر معاویہ کے اس موضوع کو ہم مزید تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ حضرت عمار بن یاسر کی قتل میں نہ تھا۔ اگر اس حدیث سے سیدنا امیر معاویہ باغی ثابت ہوتے ہیں معاذ اللہ، تو یہ اعتراض ہم شیعوں سے کہتے ہیں، یہ اعتراض حضرت امیر معاویہ پر نہیں جاتا، یہ حضرت مولا علی پر آتا ہے۔ اس لیے کہ پھر حضرت مولا علی نے بھی ان سے صلح کی ہے، اور آپ کے بیٹے امام حسن نے بھی ان سے صلح کی ہے، اور باغی کے ساتھ صلح نہیں ہوتی۔ قرآن نے باغی کے ساتھ صلح کا حکم نہیں دیا ہے، آخری حد تک باغی کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کی بغاوت سے دین کو بچانا ہے۔ اب اگر حضرت امیر معاویہ باغی تھے معاذ اللہ، تو سیدنا مولا علی نے ان سے صلح کیوں کی؟ اور خود نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے کہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر حضرت امیر معاویہ کے لیے حضرت سیدنا علی نے دعائیں مرحمت فرمائی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ خود اہل سنت کی کتاب میں بھی اور اہل تشیع کی کتاب میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت امام حسن نے 6 مہینہ خلافت کے امور کو سر انجام دینے کے بعد بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے آپ کو سرنڈر کیا اور حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو قبول کیا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں، اہل سنت پر اعتراض بعد میں آئے گا، جن پر امامت کا تم نے تخم اور بنیاد رکھی ہے وہ تمام حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو ماننے والے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کی گویا کہ صداقت کو ماننے والے ہیں۔ اگر باغی کے ساتھ کسی صورت میں صلح نہیں ہو سکتی، حضرت مولا علی کا صلح کرنا اور حضرت امام حسن کا صلح کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت امیر معاویہ صاحب رسول ہے، اور ان پر قرآن کی ہر وہ آیت صادق آتی ہے جو صحابہ کے اخلاص کے لیے بیان کی گئی ہے۔ جو میرے آقا نے فرمایا کہ کلہم عدول، میرے صحابی جیسے بھی ہوں گے، فرمایا ان پر اعتراض نہ کرنا ورنہ میری تربیت پر اعتراض ہو جائے گا، میں نے ان کی تربیت کی ہے۔ فرمایا میری تربیت یافتہ میرا غلام تمہیں کہیں پر بھی ملے گا، کلہم عدول، وہ ہر جگہ پر عادل اور منصف نظر آئے گا۔ وقت نہیں تھا اس لیے میں نے صرف اشارہ یہاں پر مرحمت فرمایا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علم کی ایک نظیر مرحمت فرمائی، اور اس شخص نے جو یہ کہا تھا کہ حضور میرا بچہ اگر پیدا ہوا ہے تو اس پر تو برس کا رنگ چڑھا ہوا ہے، اور میں یمنی، میری بیوی بھی خوبصورت، میں بھی خوبصورت، یہ برس والا بچہ کیسے پیدا ہوا؟ کہ میری بیوی نے حرام کاری تو نہیں کروائی؟ اب دیکھیں وہ حضور سے پوچھتا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں، حرام کاری نہیں کروائی، ایسی بات نہ کر۔ فرمایا اس پر برس کا جو نشان ہے وہ درست ہے۔ اب نبی دیکھیں کہاں تک دیکھتا ہے اللہ کی عطا سے، نگاہ نبوت سے وہ کہاں تک دیکھتا ہے۔ فرمایا دراصل تیرے جسم کے خاص حصے پر برس کا نشان ہے، اور فرمایا تیرے بچے کے اوپر وہی نشان غالب آیا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اس نشان کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ میری بیوی بھی نہیں جانتی، اگر کوئی جانتا ہے تو کپڑوں کے اندر وہ نشان کو آپ نے دیکھ لیا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو جو نبی امتی کے جسم کے ایک ایک نقطے کو جانتا ہو، تو اسی عقیدے کو تو حاضر ناظر کہا جاتا ہے۔ حاضر ناظر کا مطلب یہ نہیں کہ نبی یہاں بھی موجود، وہاں بھی موجود، وہاں بھی موجود۔ حاضر ناظر کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک اپنی قبر میں حیات ہے اور اپنی امت کے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن اس کی گواہی دیں گے۔ اسی لفظ حاضر کو عالم کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے کہ حضور ہمیں جانتے ہیں، حضور ہمیں جانتے ہیں، ہر فرد کو جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری شق یہ ہے کہ اگر آپ کہیں تشریف لے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ اپنی قبر سے نکل کر، شب معراج، سارے انبیاء اپنی قبروں سے نکل کر جب مسجد اقصیٰ میں آئے، تو اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، تو مصطفیٰ خود کرم فرمائے تو خلاف کیسے ہو سکتا۔ جب یہی بخاری میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر سے نکل کر مسجد اقصیٰ میں بھی آ سکتے ہیں، اور اپنے انتقال کے ہزاروں سال بعد 7ویں اور 6ویں آسمان کو بھی پہنچ سکتے ہیں، تو جب ایک موسیٰ کلیم اللہ قبر میں ہو کر کئی جگہ پر موجود ہو سکتا ہے، تو اللہ کے حبیب ایک جگہ ہو کر کئی جگہ پر اللہ کی عطا سے موجود کیوں نہیں ہو سکتے؟ بالکل موجود ہو سکتے ہیں۔ اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اختیار کا زاویہ بڑھا دیا جائے تو زمین سمیٹ آتی ہے۔ سیٹلائٹ کو آپ نہیں دیکھتے، سائنس کتنی ترقی کر گئی، ایک سیٹلائٹ کا چھوٹا سا سیارہ پوری دنیا کو اپنے اندر جمع کرتا ہے، اس کو دنیا کی حد تک پھیلایا نہیں گیا بلکہ چھوٹے سے حصے میں اتنی طاقت پیدا کر دے گی کہ ساری دنیا اس میں آ گئی. تو اب بھی نہیں سمجھتے ہو کہ انسان مادی چیز میں ایک چھوٹے سے آلے میں ساری دنیا کو جمع کر سکتا ہے؟ تو نور نبوت کے اندر خدا ساری دنیا کو جمع نہیں کر سکتا. جہاں تک اس کا دائرہ کار ہے, اس لیے کہ سیٹلائٹ کا دائرہ کار جہاں تک ہے اس کا ہر حصہ اس کے اندر ہوگا, بندہ اس کے ذریعے تمام معاملات کو اخذ کر سکتا ہے. تو نبی کی رسالت کا دائرہ کار جہاں تک ہوگا ہر فرد پر اس کی گواہی ہوگی, ہر فرد پر اس کی نظر ہوگی. خدا نے نبی کے سینے میں وہ وسعت عطا فرمائی ہے, عطا اللہ نے کی ہے, یہ شان اللہ نے عطا فرمائی ہے, لیکن نبی کو دی ہے تو اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے, چھپانا نہیں چاہیے. یہ اللہ نے عطا فرمایا, نبی کا خود سے نہیں ہے, نبی خود اس کا خالق نہیں ہے, خالق اللہ ہے, اللہ نے عطا فرمایا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں تک نبی کا دائرہ کار ہے وہاں تک کی چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے. کسی نبی کا دائرہ کار ایک بستی تک تھا, ایک محلے تک تھا, ایک ملک تک تھا, اور حضور فرماتے ارسلت للخلق کافہ, میری رسالت نے تو پوری کائنات کو گھیر رکھا ہے. تو لازم آیا کہ جب آپ کی رسالت نے ساری کائنات کو گھیر رکھا ہے تو کائنات کا ہر ذرہ ذرہ آپ کے دل کے آئینے پر بالکل منکشف ہوگا. اس لیے کہ جہاں تک کہ آپ وزیر ہیں وہاں تک کتنا ہے, جہاں تک کہ آپ رسول ہیں وہاں تک کتنا ہے, ورنہ رسالت کا تو منصب ہی ختم ہو جائے گا. اس میں اور باریکی میں آپ کو بتاؤں, اب دیکھیں قیامت کاتبین ہمیشہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں, میرے ساتھ جو فرشتے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے, وہ اور ہوں گے, وہ اور ہوں گے, آپ کے ساتھ اور ہوں گے. نبی تو ہمارے کاندھے پر جلوگر نہیں ہے نا, فرشتہ جلوگر ہے, ہم صبح شام جو کرتے ہیں فرشتہ جانتا ہے. قیامت کے دن نبی سے پوچھا جائے گا, فرشتے سے پوچھا جائے گا, نبی سے پوچھا جائے گا. قرآن جو کہتا ہے نبی سے پوچھا جائے گا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے تو فرشتہ ہمارے ساتھ تھا, اس فرشتے سے پوچھا جاتا نبی سے کیوں پوچھا جاتا ہے؟ اور قرآن کہتا وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, محبوب ہم آپ کو ہر امت کے فرد پر نگہبان اور گواہ بنا کر لائیں گے. ارے گواہ تو فرشتوں کو بنا کر لائے نا, جو ہمارے ساتھ موجود تھا, ہمارے مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں پہنچ گیا. تو جب ہمارے ساتھ جو فرشتہ موجود ہے اسے گواہ نہیں بنایا جا رہا, نبی کو گواہ بنایا جا رہا ہے. پتا چلا کہ اس فرشتے کا اتنا گہرا مشاہدہ نہیں ہے جتنا نبی نے اپنے نبوت سے مشاہدہ کر لیا ہے, جتنا نبی نے اپنے نبوت سے مشاہدہ کر لیا. اسی کو کہتے ہیں حضور, اسی کو کہتے ہیں علم, اسی کو کہتے ہیں حاضر بمانا عالم کے, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو جانتے ہیں. مولوی شیخ علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب حکایت اولیاء کے اندر کہ مدرسہ دیوبند میں آڈٹ کے مسئلے پر اختلاف چل گیا, مولوی آپس میں لڑ گئے, خوب مارا ایک دوسرے کو, اور بڑی سخت سردیوں کے دن تھے. تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ جب اپنا مولوی ہو تو سب کچھ کر سکتا ہے, نبی کے لیے نہیں ماننا, ٹھیک ہے, بس چڑ ہے کہ تم سے ہمارا اختلاف ہے, لہذا تم قرآن بھی پڑھو گے تو ہم اس کو حرام کہیں گے, تم اذان بھی دو گے تو ہم اس کو بدعت کہیں گے, اس لیے کہ ہمیں بس چڑ ہے تم سے, ہمیں تمہیں چڑ ہے. تو میں نے کہا یہ چڑ تو پھر یہودیوں والی تھی کہ نبی پاک ہر بات کو بیان فرما دیں, ساری دلیلیں دے دیں, لیکن چڑ تھی بس آپ کو نہیں ماننا ہے, آپ کو نہیں ماننا ہے. میں نے کہا جب یہ گھر کی ساری باتیں آپ کی گھر کی ناجائز ہو جاتی ہے تو مولوی صاحب خود علم کی دیانت کریں, اس عوام کو فرقہ واری سے بچائیں, تفرق سے بچائیں. جس موضوع کو آپ نے اپنی غذا کا باعث بنایا مجھے پتا ہے آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے, اس لیے کہ ممبر پر اگر یہ موضوع بولنا آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کی دکان بند ہو جائے گی, لوگ آپ کے لوگ جب شیر و شکر ہو جائیں گے تو آپ کو ماننے والا کوئی نہیں ہوگا, آپ کی جماعت میں جانے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن میں کہتا ہوں خوف خدا دل میں رکھ کر ایک بات کو سنیے. تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ جب مولوی آپس میں لڑ گئے صبح فیصلہ ہوگا جی, رات کو جو مولانا حق پر تھے وہ اپنے کمرے میں تنہا بیٹھ کر رو رہے ہیں, سردی کی سخت رات ہے. کہتے ہیں کہ کوئی شخص ان کا شاگرد ان کی خدمت میں آیا, دروازہ کھولا تو ان پر کپکپی تھی اور پسینے جاری تھے, کپکپی تھی اور پسینے جاری تھے. تھانوی صاحب دیکھتے شاگرد نے پوچھا کہ حضور اتنی سردی میں آپ کو پسینے آ رہے, اتنی سردی میں آپ کو پسینے آ رہے؟ تو کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم مولوی قاسم نانوتی صاحب ابھی اپنی قبر سے اٹھ کر میرے پاس آئے تھے, ابھی قبر سے نکل کر میرے پاس آئے تھے اور مجھے انہوں نے کہا گھبرانا نہیں, فیصلہ تیرے حق میں ہوگا. میں نے کہا تھانوی صاحب کچھ قوم کو سکھائیے جو مرنے کے بعد آپ کا مولوی کو پتا ہے کہ کس کمرے میں یہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو یہ علم ہے, اس کو ایڈریس بھی پورا پتا ہے کہ کس کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, کون سا دروازہ ہے, وہ وہاں پہنچتا ہے, کسی اور کے پاس نہیں جاتا, اس روح کو پتا بھی ہے بلکہ جسم کے ساتھ وہ پہنچ رہے ہیں, اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ کل پھٹا کس پر ہوا تھا. یعنی ہم اب مزاروں پر جائے تو کہتے ہیں ولی کو پتا نہیں ہوتا, وہاں دیوبند میں پھڈا ہو رہا ہے تو جناب ان کو پتا ہے کہ پھڈا کس چکر میں ہو رہا ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ تفرقے میں نہیں لے جا رہا, میں کہتا ہوں جو مسلمہ مسئلہ ہے, جو اختلافی مسئلہ نہیں ہے اس کو اختلافی نہ بنایا جائے. جب مولوی قاسم صاحب کو اپنے مدرسے میں بیٹھ کر مدرسے کا قبر میں رہ کر اپنے مدرسے کا حال معلوم ہے, کیونکہ ان کا دائرہ کار مدرسے تک تھا, وہ مدرسے کے محتمین تھے, مدرسہ دیوبند کے بانی تھے, ان کے جذبات محبت اس مدرسے کے ساتھ وابستہ تھی، تو اس مدرسے کے ساتھ وابستگی کی بنا پر ان کا تعلق اس مدرسے تھا، تو اس مدرسے کے خیالات ان کے دل سے نہیں گئے بلکہ براہ راست مرنے کے بعد بھی ان کا تعلق رہا. تو جب مولوی صاحب کا تعلق اس مدرسے سے تھا تو ان کے اس مدرسے کے بارے میں ساری باتیں پتا تھی، اور اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے وہ قبر سے جا بھی سکتے تھے. تو اس ساری امت کا تعلق نبی کے ساتھ ہے، تو یقیناً نبی کو بھی اس امت کے بارے میں سب پتا ہے، اور اس کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے نبی آ بھی سکتے ہیں. واستغفر لهم الرسول، اگر تو نے ان کی شفاعت کر دی، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو لوگ دیکھیں گے کہ خدا ان پر کیسا کرم فرماتا ہے. تو اپنے آپ کو حضور کے قریب موجود پائیں، اور اپنے نام اپنے حسب نسب کو بھلا کر اپنے آپ کو بالکل ہلکا پھلکا آزاد تنکے کی مانند محسوس کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں محسوس کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دعا کریں کہ آپ رب کی بارگاہ سے یہ تمام باتیں ہمارے حق میں منوا لیں، اور اللہ کے اذن سے ہمیں یہ عطا فرما دیں کہ ہماری جو کاروباری، ہماری جو ذہنی، ہماری جو فکری پریشانیاں ہیں وہ تمام دور ہو جائیں، ہمارے والدین کو صحت کاملہ نصیب ہو، ہمارے مرحومین جو رخصت ہو گئے ان کی مغفرت ہو، جو مسلمان رزق حلال کے لیے کوشاں ہیں ان کے رزق حلال کے بہترین وافر ذرائع مہیا ہو جائیں، اور جو رزق حلال کو حاصل کر رہے ہیں ان کے مال میں مزید برکتیں حاصل ہوں. ہر وہ چیز جس سے ہمارا ایمان محفوظ رہے وہ وافر مقدار میں مولا کریم ہمیں عطا فرما. حاضران محفل نے دور دراز سے سفر کیا، ان تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو جائز مرادیں ہیں اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. ہم اخلاص تیرے ڈر کو محسوس کرتے ہوئے تیرے دین کو بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرما. آخر میں مل کر ایک دفعہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں امام عالی مقام حضرت امام بوسری عاشق رسول کی زبان سے نکلے ہوئے وہ مقدس کلمات سے بارگاہ رسالت میں چند عرضی بھی پیش کر دیجیے. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هوب لمن الأحوال مقتحم مولايا. سرکار کے قریب میں ہی حضرت خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر آرام فرما رہے ہیں، اور انہی کے ساتھ میرے آقا میرے مولا میرے ماں باپ کی عزت آپ پر قربان ہوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آرام فرما رہے ہیں. اور یہ یوم بھی یہ مہینہ بھی جماعت ثانی سیدنا صدیق اکبر کا ہے. آئیے ان بزرگوں کی بارگاہ میں بھی ان کے کلمات تمہید اور منقبت کے نذرانے پیش کریں. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولايا. مولا کریم ہماری تمام جائز مرادوں کو اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. مولا کریم اپنی رحمت اور اپنی کریمی کی شانے کریمانہ اور رحمت کے چھینٹے ہم پر مولا کریم برسا دے تاکہ ہمارے سخت دل جو گناہوں کی سختی سے سخت ہو چکے ہیں تیرے انوار کے قطروں کو پا کر مستنیر اور ملین ہو جائیں. تیری رضا کی توفیق مرحمت فرما. ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. جملہ عبادتیں تیری رضا کے لیے ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و قاسم ارزاقی سیدنا نبینا مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین. آخر میں ایک دفعہ مل کر اللہ کی وحدانیت اس کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے حدیث پاک میں آتا ہے رب کو اس کے فضل کا واسطہ دیا جائے تو رب قبول فرماتا ہے. رب کریم کی موجودگی اس کے نگہبانی، اور وہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہمیں زندگی اسی نے دی ہے، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. ہماری سانس کا ہر ذرہ، ہر قطرہ، ہر لہجہ، ہر نعمتوں کا ذرہ اسی کی عطا ہے. پھر یہ اللہ کا کوئی کم کرم ہے کہ اس نے ہمیں اہل ایمان میں سے کر دیا. اب اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے لیے اور اس کے ذکر کی سربلندی کی نیت کرتے ہوئے مل کر ایک دفعہ صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے مل کر پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.